الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہماری کیفیت کیا ہے. اس حوالے سے میں نے سورہ سبا کی دو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں درجے کے اعتبار سے. یعنی اللہ کی قربت تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی وجہ سے تمہیں نہیں ملے گی. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے وہ کامیاب ہے، اس کی معاشرے میں عزت ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے مخلوق الحال ہے، اس کی اکثر و بیشتر معاشرے میں عزت نہیں ہے، اسے لوگ نہیں پوچھتے. اسی طریقے پر جو صاحب اولاد ہے اسے خوش قسمت سمجھا جاتا ہے کہ یہ صاحب اولاد ہے، اور جس کے اولاد نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ بیچارہ ہے، اس نے بڑی دوائیں بھی کی ہیں، دعائیں بھی کرائی ہیں، لیکن اس کے پاس اولاد نہیں، سمجھا جاتا ہے کہ بیچارہ بد نصیب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہیں، یہ تمہیں ہمارے ہاں درجوں کے اعتبار سے قریب نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی قربت دلائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جن کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوگی؟ فرمایا الا من آمن و عمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جو اچھا عمل کرے. جیسے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے، دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، دل میں خلوص اخلاص ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، تمہارا سیرت و کردار کیا ہے، تمہارے قول و فعل میں مطابقت کتنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں قربت حاصل کرنے کے لیے دو کام کرنے ہوں گے. فرمایا الا من آمن و عمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جو اچھا عمل کرے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے کئی گنا اجر ہے اس عمل کا جو انہوں نے کیا، کئی گنا اجر ہے. سورہ انعام میں تو آتا ہے کہ جو ایک نیکی اللہ کے پاس لے کر آیا اللہ اسے اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حد و حساب ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا درجہ اور بڑھا دے گا. تو فرمایا کہ ان کے لیے کئی گنا اجر ہے اس عمل کا جو انہوں نے کیا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ, اور ایسے لوگ جنت کے بالا خانوں میں پوری طرح سے امن میں ہوں گے, چین میں ہوں گے, کوئی دکھ نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی اندیشہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے. یہ نعمت کس کو ملے گی؟ جو دو شرطیں پوری کرے, نمبر ایک ایمان لائے اور نمبر دو اچھے اعمال کریں. ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان مجمل ہم بچپن میں ہی بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایمان کے دو حصے بتائے گئے ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہر اس بات کو ماننا جو بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ہر اس بات کی تصدیق کرنا زبان سے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ اقرار باللسان. لیکن ایمان تب مکمل ہوتا ہے جبکہ تصدیق بالقلب بھی ہو, دل میں بھی یقین ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات برحق ہے. اب جہاں تک زبان کے اقرار کا تعلق ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے بغیر محنت کے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی. اگر خدا نہ خواستہ کسی ہندو کا پیدا ہوئے ہوتے تو کیا توفیق ہوتی کہ حق کو ڈھونڈ کر اسلام قبول کرتے؟ اللہ نے بغیر محنت کے اقرار و باللسان کی نعمت دی ہے, اللہ نے اس پر اپنا خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جہاں تک تصدیق بالقلب کا تعلق ہے, اس کا تعلق غیب سے ہے, باطن سے ہے. ہم کسی کا سینہ چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں, یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ سینوں کے حال سے واقف ہے, اس کو پتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتا دیا کہ ایمان ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول نے ایک ایک بات کھول کے بیان کی. قرآن مجید کی تشریح کس نے کی؟ اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث, یہ دونوں کا مجموعہ ہمیں ہدایت اور ہمیں صحیح قرآن کا فہم عطا کرے گا. آپ نے فرمایا کہ لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تب علما جیتو بے, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. تو اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا, تو میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. میں کلاس میں طالب علموں کو مثال دیا کرتا ہوں, نوجوانوں کو, کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں سڑک پر اور سگنل پر ریڈ لائٹ بند ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں تو کوئی قانون کا مسئلہ اس پر عمل درآمد ہے ہی نہیں, تو نوجوان تیزی سے اپنی موٹر سائیکل سگنل توڑتے ہوئے گزار لیتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سگنل کے اس پار سارجنٹ کھڑا ہے اپنی اس خاص موٹر سائیکل کے ساتھ, تو کبھی نہیں توڑتے. جانتے ہیں کہ اگر توڑی تو یہ پکڑ لیتا, چالان ہو جائے گا. اسی طریقے پر اگر یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو کیا ہم اللہ کا حکم توڑیں گے؟ کیا نمازیں چھوڑیں گے؟ کیا ٹیلی ویژن پر بہودہ مناظر دیکھیں گے؟ کیا نامحرموں کے ساتھ موبائل پر لمبی لمبی باتیں کریں گے؟ اللہ کے رسول کا احساس ہے, جب چور چوری کر رہا ہوتا حالت ایمان میں نہیں ہوتا, جب شرابی شراب پی رہا ہوتا حالت ایمان میں نہیں ہوتا, اور جب زانی زنا کر رہا ہوتا حالت ایمان میں نہیں ہوتا. کیسے ممکن ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور پھر میں کسی کا مال چوری کر لوں, پھر بھی میں شراب پی لوں, اور یا یہ ہے کہ میں زنا کر لوں؟ تو اگر ایمان دل میں ہوگا تو اس کا اظہار انسان کے طرز عمل سے ہوگا, اس کے کردار سے ہوگا. اگر یقین ہے کہ قیامت کے دن پہلا حساب کتاب نماز کا ہونا ہے, تو آدمی لازماً پنج وقت نمازیں پڑھے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, گرمی ہو, سردی ہو, نیند پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی, بارش ہے, جو بھی ہے, نماز پڑھے گا. اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. نمازی تو قرآن مجید کی نگاہ میں وہ ہیں جو پنج وقت نمازیں پڑھنے والے ہیں, الذین هم علی صلاتهم دائمون, لیکن صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی, تو یہ تو نمازی قرآن کی نگاہ میں نہیں. سورہ معارج میں فرمایا مسلم کون ہیں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. تو ہر بھائی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. تو اگر تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق ہے, کوئی ہماری زندگی میں شریعت کی نافرمانی نہیں ہے, کبھی گناہ ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, تو ایمان ہے, ورنہ ہم ایمان سے محروم ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان سے محروم ہیں تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو. سورہ مائدہ آیت 41 میں اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. منافق وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان کے دل ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے. اب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ میں نے غور کیا کہ نہیں, میرے معاملات سارے شریعت کے مطابق نہیں, کمائی میں بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے, گھر میں کوئی شرعی پردہ بھی نہیں ہے, محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہے, ٹیلی ویژن کے ذریعے سے انتہائی فحش بہودہ قسم کے مناظر میرے گھر میں نشر ہو رہے ہیں, میری خواتین میری اولاد کو دیکھ رہی ہے, میرے گھر میں ایسے اخبارات اور رسائل آ رہے ہیں کہ جن میں بہودہ تصویریں ہیں, مجھے کچھ اس پہ شرم نہیں آتی. تو اگر خدا نخواستہ محسوس ہو کہ معاملات شریعت کے مطابق نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمی ہے. اور جو اللہ کی قربت کے حوالے سے دو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پہلی شرط ہے ایمان, وہ ایمان کی شرط پوری نہیں ہو رہی. ایمان کیسے حاصل کریں؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے غور و فکر کے ذریعے سے. کس پر غور و فکر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری آیات ہمارے چاروں طرف ہیں, ان آیات پر غور و فکر سے ایمان حاصل ہوتا ہے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض, اللہ نے فرمایا سورہ یونس میں غور تو کرو, دیکھو آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے. ایک آیات آفاقی, سورج ہے, چاند ہے, بارشیں ہیں, ہوائیں ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں, بارشیں ہیں, کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں. یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ. کس کے لیے بنایا؟ میرے اور آپ کے لیے بنایا. تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ بھی یاد آتا ہے, اللہ کے لیے شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. اپنے وجود پہ غور کرنے سے بھی یہ بھی ایک نشانی ہے, آیات انفسی اللہ یاد آ جاتا ہے. میں کیا تھا, مجھے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے, میرا آغاز کیا تھا. اللہ قرآن مجید میں غور کہتا ہے, غور کرو دیکھو, فلینظر الانسان مما خلق, انسان سوچے تھے کس چیز سے بنایا گیا, مما ان داخل. ایک گھٹیا پانی سے اللہ نے بنایا انسان کو, اور پھر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے وجود کے اندر رکھی ہیں. ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ زبان ہے, کس طرح سے بولتی ہے, کس طرح سے ذائقہ محسوس کرتی ہے, گوشت کا لوتھڑا ہی. ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو سنتا ہے, ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو دیکھ رہا ہے. کس کی قدرتیں ہیں یہ؟ اللہ. اسی طریقے پر آیات تاریخی, تاریخ پہ غور و فکر کرو, ماضی سبق حاصل کرو, کیسی کیسی قومیں دنیا میں آئیں, کیسی کیسی ان کی ٹیکنالوجی تھی, کیا اہرام مصر بنایا, کیسے پہاڑوں کو تراش تراش کے کئی کئی گھروں کے کئی کئی کمروں کے گھر بنائے قوم ثمود نے. لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو کیا انجام ہوا, کس طرح سے تباہ و برباد ہوئے. آیات تاریخی, آیات آفاقی ہیں. اللہ تعالیٰ کی آفات کس کس طرح سے آئیں, قوم نوح کو کیسے ہلاک کیا, آسمان سے بارش برسی, زمین سے چشمے پھوٹے, اتنا پانی ہوا کہ پہاڑ جیسی موجیں وجود میں آ گئی. سورہ ہود کے الفاظ ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی, تجری فی موجن کل جبال, جو پہاڑ جیسی. اسی طریقے پر قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا, ایک تیز ہوا ان پر چھوڑ دی, 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی, قوم ہلاک ہو گئی. قوم ثمود کہتی تھی ہم پہ آفت کوئی نہیں آ سکتی, نہ قریب کو سمندر ہے کہ کوئی سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, اور نہ ہی کوئی میدانی علاقہ کے تیز ہوائیں آ جائے, ہم تو پہاڑی علاقے میں ہیں, چٹانے چٹانے. اللہ نے زلزلے سے ان کو ہلاک کر دیا.
فرعون کو اللہ نے مورچے کے ذریعے ہلاک کیا، خشک راستہ وجود میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم راستے کے پار ہو گئے، اور جب فرعون بیج راستے میں پہنچا تو اللہ نے ہلاک کیا۔ اسی طریقے پر آیات کے قرآنی پر غور کرنے سے ایمان حاصل ہوتا، جتنا آپ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ قرآن مجید جب اللہ کے بندوں پر پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے مختلف آیات پر غور و فکر کی توفیق عطا کرنا، خاص طور پر آپ کی خوش قسمتی ہے قرآن اکیڈمی یہاں پر موجود ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر روز صبح یہاں پر 7:45 سے 8:15 قرآن مجید کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اس محفل میں شریک ہوں تو آپ کو دو برکتیں ملیں گی، ایک تو قرآن کا نور ملے گا، اور اچھی محفل اچھی صحبت اس سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی محفل عطر فروش کی دکان کی مانند، عطر نہ بھی لو خوشبو ضرور ملے گی، بری محفل بری مجلس لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، اگر کوئی کالک اور سیاہی نہ بھی لگے تو دھوئیں اور بدبو ضرور ملے گی۔ تو یہ اچھی محفلیں اور ان میں قرآن سننا، اس سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کے سننے والی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محسوس ہوگا کہ اس سے ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہو رہی ہے، اور قرآن مجید سے ہمیں اصل سبق کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سبق حاصل ہو رہا ہے۔ دوسری شرط جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے عمل صالح۔ فرمایا اللہ کی قربت ان کو ملے گی جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے۔ اب اچھا عمل میں کون سا کروں، اچھے عمل تو بہت سے ہیں۔ اچھے عمل کے حوالے سے ہمیں کس کی طرف دیکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اور کوئی نمونہ ہے ہی نہیں۔ کسی رسول اور کسی پیغمبر کی زندگی محفوظ نہیں، واحد حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی محفوظ ہے، الحمدللہ۔ محدثین نے سیرت نگاروں میں بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا، اور اللہ ہمیں ان کی کاوشوں کو پڑھ کر، ان سے فائدہ اٹھا کر، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمایا۔ اب اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ ہمیں تو اسی کی پیروی کا حکم ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے کیا عمل تھا، آپ کو نظر آئے گا کہ اس عمل کے تین گوشے ہیں۔ پہلا عمل کا گوشہ ہے اپنی ذات سے متعلق، قرآن مجید کا جو حکم آیا اس پر پورے جذبے کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ عمل کر کے دکھایا۔ دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں، الصادق الامین۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جہاں اختیار ہے وہاں پر ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی انسان ہیں، غلطی ہو جائے گی، غلطی کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات ہے غلطی کے اوپر اڑے رہنا۔ سائیکل پر ایک شخص جا رہا ہے اور پھسل گیا، کوئی بات نہیں، جو سفر کرے گا حرکت کرے گا وہ پھسل نہیں سکتا۔ بری بات یہ ہے کہ پھسلنے کے بعد وہی پڑا رہے، اٹھے نہ۔ ہوتا کیا ہے، جیسے پھسلتے ہیں ایک دم تیزی کے ساتھ اٹھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ تو کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون، آدم علیہ السلام کے سب بیٹے خطاکار ہیں سوائے انبیاء اکرام کے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، معصوم ہیں۔ خطاکاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ تو آج عمل صالح کے حوالے سے ہم یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جہاں میرا اختیار ہے وہاں پر میں شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، خدا نہ خواستہ غلطی ہوئی تو انشاءاللہ توبہ کروں گا، اور اللہ کا وعدہ ہے التائب من ذنب کملا ذنبلا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ یہی نہیں, اللہ معاف فرمائے. دوسرا عمل کا درجہ اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ آپ رحمت للعالمین تھے, تمام جہان والوں کے لیے رحمت تھی, اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ تمہیں اس سے بچا رہا ہوں. تو دعوت کے ذریعے سے, تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو نکالا غفلت سے, اور اللہ تعالی کے بندوں کو متوجہ کیا اللہ کی طرف, آخر کی تیاری کی طرف. تو یہ دوسری ذمہ داری ہماری ہے, دین کی دعوت اور تبلیغ. تبلیغ کا عمل, عمل صالح میں صرف ذاتی عمل کافی نہیں ہے, خود غرضی ہوگی, خود تو عمل کرتے ہیں اور دوسروں کی فکر ہی نہ کریں. لہذا ضروری ہے کہ ہم دوسروں تک بھی اللہ تبارک و تعالی کا پیغام, اللہ کی تعلیمات پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے سہولت پیدا فرما دی. آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا, میری طرف سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آئے, ایک ایک آیت انسان سیکھے اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائے. پہلے اپنے گھر والوں تک پہنچائے, پھر اپنے دوستوں احباب تک پہنچائے, زیادہ صلاحیت دی ہے تو اور بڑے پیمانے پر پہنچائے. تو دوسری ذمہ داری ہے ہماری, ختم نبوت کی وجہ سے کوئی نبی نہیں آئے گا, اس امت کی ذمہ داری ہے نیکی کو پھیلانا, برائی سے روکنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ہو بہترین امت, تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے, تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. عمل کا جو تیسرا درجہ ہے اس کا تعلق ہے اجتماعی معاملات سے. اللہ نے حکم دیتا پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو, تو اگر اجتماعی احکامات اسلام کے نافذ نہ ہوں تو ہمارا پورے کا پورا اسلام تو پھر نہیں ہے. سورۃ المائدہ آیت 38 آیت 38 میں اللہ نے حکم دیا کہ والسارقوا والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو. یہ آیت کس لیے ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر ثواب لیا جائے؟ کیا اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر مرحومین کو اسال ثواب کر دیا جائے؟ اس لیے پہلی بات ہے, اس لیے تاکہ اس پر عمل ہو. کیا ہمارے ملک کے قانون میں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. آج بھی انگریز بہادر کے قانون سے وفاداری ہے, وہی نافذ ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حکم کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں, کوشش کریں. اسی طریقے پر اللہ کے رسول نے جو ریاست قائم کی, خلافت کا نظام قائم کیا, اس خلافت کے نظام کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا. تو ریاست کی ذمہ داری ہے تمام شہریوں کے ضروریات کو پورا کرنا. تو کیا ہمارے ہاں وہ کفالت عامہ کا نظام ہے؟ وہ نظام تو نہیں, وسائل کی کمی نہیں ہے, لیکن ایک طبقہ وسائل لوٹ رہا ہے اور دوسرا طبقہ بیچارہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے. ایک طبقہ سرکاری خرچ کے اوپر کروڑوں روپے کا علاج کروا رہا ہے اپنے بھی اور اپنے خاندان کا بھی, اور ایک طبقہ سرکاری اسپتالوں میں بیچارہ دھکے کھا رہا ہے, وہاں دوائیں نہیں. تو کون اس اجتماعی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کی, صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام نے کی, اجتماعی زندگی میں بھی دین کے کا نظام بھی نافذ کیا, قوانین بھی نافذ کی. تو یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے غلبے کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کریں, اور یہ کوشش اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو ایک جماعت بنانی پڑے گی. حضرت موسیٰ, حضرت ہارون علیہ السلام, دو رسول موجود تھے, چاہتے تھے کہ تین غالب ہو, غالب نہیں ہو سکا. کیوں؟ قوم نے ساتھ نہیں دیا. قوم نے کہا کہ فضب انت و ربو کا فقاتلا ان نہ ہونا قائد ہوں, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, دین غالب نہیں ہو سکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کیسے غالب ہوا؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھیوں نے قربانیاں دی, ان کے ساتھیوں نے وہاں پر اپنا خون بہایا جہاں اللہ کے رسول کا پسینہ بہا, اور دین غالب ہو گیا. تو ہمیں اس کے لیے, دین کے غلبے کے لیے, کسی اجتماعی جد و جہد میں شریک ہونا ہوگا. جس جماعت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت صحیح طریقے کار کے مطابق اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہی ہے, اس میں شامل ہو. ہم تنظیم اسلامی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ہمارے طریقے کار کو سمجھیے, کتابیں موجود ہیں. ڈاکٹر سارا نظر احمد اللہ علیہ کی بڑی مارکت الارا کتاب ہے, دینی فرائض کا جامع تصور. ہمارے فرائض ہیں کیا کیا, قرآن مجید کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں, وہ پڑھیے. ان فرائض پر عمل کا طریقہ کار کیا ہے, رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کتاب پڑھیے. انشاءاللہ ان کے مطالعے سے آپ پر ہماری فکر باتیں ہوگی, محسوس ہو کہ یہ بات صحیح, ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ محسوس کرتے ہیں نہیں, بھلان جماعت زیادہ بہتر کام کرے, اس کے لیے شامل ہو جائے. لیکن ذمہ داری ہے, سنت پر عمل, اللہ کے رسول کی اتباع کا تقاضا ہے کہ دین کے اجتماعی نظام کے غلبے کے لیے ہر شخص کوشش کرے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا, کوشش کرنے کا حق ہے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمایا. تو فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ہاں قربت کے درجے نہیں دلائیں گے, اللہ کے ہاں قربت کے درجے ان کو ملیں گے جو نمبر ایک ایمان لائیں. ایمان کی میں نے وضاحت کر دی, زبان سے اقرار کریں, دل میں بھی یقین ہو, اور نمبر دو اچھا عمل کریں. اور اچھا عمل کیا ہے, اس کی تفصیل میں نے اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ خود ذاتی زندگی میں تمام کے تمام احکامات الہی پر عمل کی کوشش کریں, دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں, اور دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں, کوشش کریں. فرمایا اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا, جو لوگ یہ دو شرطیں پوری کریں گے ان کے لیے کئی گنا بدلہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے کیا. بندہ بڑھا چڑھا کر بدلہ عطا فرمائے گا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ, اور وہ جنت کے بالا خانوں میں پوری طرح سے امن میں, سکون میں, چین میں ہوں گے. اس کے برعکس وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ, اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی. کیا مطلب ہے اس کا, ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا. اولئک فی العذاب محضرون, یہ بدنصیب عذاب میں گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے. اللہ کی آیات کو عاجز کرنا کیا مطلب, اللہ کے احکامات کو نہ چلنے دینا, اللہ کے احکامات پر عمل میں رکاوٹ ڈالنا, جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے برعکس کرنا, یہ ہے اللہ کی آیات کو, اللہ کی تعلیمات کو عاجز کرنا. کافر یہ کام تو کر ہی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی, وہ نہیں چاہتے کہ کہیں پر بھی دین اسلام کا غلبہ ہو, دین اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو. لہذا یہودی ہوں عیسائی ہوں, ان کا مشترکہ مشن ہے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا. بڑے فخر سے کہتے ہیں عیسائی مشنریز کہ ہم نے مسلمانوں کو عیسائی کو کم کیا, ہم نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا, بڑے فخر سے کہتے ہیں. لیکن جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے احکامات کے برخلاف اکثر و بیشتر عمل کر رہے ہیں, ہم بھی اللہ کی آیات کو عاجز کرنے کے مجرم ہیں. چھ گوشے ہیں ہماری زندگی کے, تین گوشے انفرادی ہیں, تین گوشے اجتماعی ہیں. پولیٹیکل سائنس میں آپ پڑھیں گے تو تجزیہ کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے دو بڑے بڑے میدان ہیں، ایک انفرادی میدان، ایک اجتماعی میدان. تین گوشے اس کے انفرادی میدان کے اور تین گوشے اس کے اجتماعی میدان کے. اب ذرا اس میں اپنی کیفیت دیکھیں، یہ ہمارا موضوع ہے. ہماری کیفیت کیا؟ عقائد کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں تین بڑے بڑے عقیدے دیے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. توحید کے حوالے سے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں. بعد میں قرآن مجید میں آیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن ہم زبان سے تو مانتے ہیں اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. غور کیجئے اپنی کیفیت پر، تو ہماری اکثریت آج اس کا معبود اللہ نہیں ہے، آج اس کا معبود اس کی اپنی خواہش نفس ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، دو مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ بس جو جی میں آتا ہے وہ کر لیتا. اللہ کا حکم ہے پنج وقتہ نمازیں پڑھو، اللہ ہی کا حکم ہے جمعے کی نماز پڑھو. تو یہ حکم ذرا عمل کرنا مشکل ہے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا، یہ تو ہم نے پیچھے ڈال دیا کہ نہیں. یہ حکم آسان ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے. یہ اللہ کی اطاعت ہے یا اپنی مرضی کی اطاعت؟ اپنی مرضی کی اطاعت ہے. میری چوائس ہے، یہ حکم پس پشت اور یہ حکم ٹھیک ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ نے تو فحاشی سے روکا ہے. جمعے میں خطبے میں آپ سنتے ہیں ینہا عن الفحشاء، گھر میں فحاشی ختم کرنے کو تیار نہیں. وہ جی ٹیلی ویژن تو ضرورت ہے اس زمانے کی، کیا کریں، نیسیسری ایول. لہذا دیندار ہیں، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، لیکن گھر میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے فحاشی، کیسے کیسے بہودہ مناظر، عورتیں اور مرد کس طرح لپٹے ہوئے ہیں، عورتیں مردوں کی باہوں میں جھول رہی ہیں، کیسا گندا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ گھر پہ یہ سارا سلسلہ جاری ہے. بہودہ رسالے گھر پہ آ رہے ہیں، بہودہ اخبارات آ رہے ہیں، وہاں پر عمل نہیں ہے. اگر کچھ باتوں پر عمل ہے، کچھ پر عمل نہیں ہے، تو یہ پھر نفس کی پیروی ہے، یہ اللہ کی پیروی نہیں ہے. اسی طریقے پر جو شرک کی دوسری شکل ہے، مزار پرستی ہے. کیا ہماری اکثریت اس میں ملوث ہے کہ نہیں؟ جو کچھ ہندوؤں کے ہاں بتوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی کچھ ہمارے ہاں مزاروں پر ہوتا ہے. کسی بت خانے میں چلے جائیے تو جو آپ کو منظر وہاں نظر آئے گا، باہر خوشبوئیں ہوں گی، پھول ہوں گی، تبرکات ہوں گی، دیگیں ہوں گی، وہی کچھ ہمارے ہاں مزاروں پر ہے. بس صرف اندر جا کے فرق پڑتا ہے. بقول ایک ہندو کو اس نے تانا دیا تھا کہ ہمارے معبود کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے معبود لیٹے ہوئے ہیں، وہی چوما چاہتی ہے، وہی سجدے، وہی شرک. ایمان بالآخرت کے حوالے سے قرآن مجید تو کہتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دو. دنیا عارضی ہے، دنیا گھٹی ہے، گھٹیا، لیکن معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں. ہماری کیفیت یہ ہے کہ بل تو سرون الحیات الدنیا بل آخرت تو خیر ہوا آپ کا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی نعمتیں بہتر بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں، باقی رہنے والی بھی ہیں. دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہیں اور عارضی ہیں، لیکن آج اکثریت وہ دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اپنا اپنا تجزیہ کیجئے کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت دنیا کے لیے لگتا ہے اور کتنا وقت دین کے لیے لگتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری اکثریت کا. پھر آخرت کے حوالے سے چور دروازے ہیں، ٹھیک ہے آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن کچھ بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ان کے اس میں شریک ہوتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دیگے وہاں پر پہنچا دیتے ہیں، وہاں پر چندے دیتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے ہماری اللہ کے اللہ کے صفات کرتے ہیں، بخشوا کے لے جائے. سارا سال رشوتیں لے رہے ہیں، سارا سال دو نمبر کے کام کر رہے ہیں، سود خوری کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ سال کے سال مزاروں پر حاضری دے کر مطمئن ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کتنا برا تصور ہے. کیا اللہ کے نیک بندے لوٹ مار کرنے والے، لوٹیروں کے، دوسروں کا دل دکھانے والے، دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے والے، عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے والے، سود خوروں کی شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے. لیکن یہ خود ساختہ تصورات میں شفاعت ہوگی، لیکن کون شفاعت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ طے فرمائے گا. کس کے لیے شفاعت ہوگی؟ اللہ طے فرمائے گا. سورہ طہٰ میں دونوں باتیں آئیں ہیں، یوم اذن لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اسی طریقے پر رسالت کے حوالے سے محبت کے زبانی دعوے تو بہت ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہیں. اور پھر محبت کا اظہار بھی ان طریقوں سے جن کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہی نہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ایسے ناخلف امتی آ جائیں گے کہ وہ کریں گے جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. یفعلون ما لا یؤمرون. تو محبت کا اظہار جس طریقے پر ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کیا صحابہ کرام کے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا؟ کیا قرآن پاک میں کہیں میلاد کا ذکر ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کسی ارشاد میں ربیع الاول کی کوئی عظمت بتائی؟ کوئی حکم دیا کہ 12 ربیع الاول کو میری میلاد منایا کرو؟ کیا صحابہ اکرام 12 ربیع الاول کو کوئی کرتے تھے جلوس اور چراغاں اور دھلیاں لگاتے تھے؟ کوئی ہے ثبوت؟ وہ بڑے عاشق رسول تھے کہ ہم ہیں. لیکن بھارت میں یہ چیز چل رہی ہے، یہی دن بنا ہوا. صحابہ اکرام جو کچھ کرتے تھے وہ یہ تھے کہ وہ روز اللہ کے رسول کو یاد کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے ارشادات ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ روز تو ہم نے یہ کام چھوڑ دیا اور سال کے سال وہ کام کر رہے ہیں جس کا ذکر تک نہیں، نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ کسی مسند حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور نہ صحابہ اکرام کے طرز عمل سے ثابت ہے. عبادات کے حوالے سے اول تو ادا کرتے ہی نہیں، اکثریت ہماری بے نمازی ہے، اور جو نماز ادا کرتے ہیں ان کی نمازیں بھی اکثر و بیشتر روح سے خالی ہیں. قرآن تو کہتا ہے نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے. ارشاد نبوی ہے کہ جس کی نماز اس کو برائی سے بے حیائی سے نہ روکے اس کی نماز نماز ہی نہیں. لیکن کیا ہمارے نمازی پاک صاف ہیں؟ کیا ان کا کردار مثالی ہے نمازیوں کا؟ تجربات تو اس کے خلاف ہے. کیا روزے سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا زکات سے تزکیہ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا حج کر کے بعد لوگ توبہ کر کے آتے ہیں؟ اگر ہر سال 1.5 لاکھ حاجی حج کرتے ہیں، توبہ کر کے آ جائیں، معاشرہ پاکیزہ ہو کے نہ ہو؟ لیکن اسی طریقے پر اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں رسومات ہیں. اکثر و بہتر وہ رسومات ہیں کہ جس میں کافروں کی پیروی ہے. سورہ فاتحہ میں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ تم سے ناراض ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ ناراض اللہ ہوا ہے یہودیوں سے اور گمراہ ہے عیسائی. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے ان کا رستہ عطا فرما جن سے تو نے انعام کیا، نہ گمراہوں کا اور نہ ہی جن پہ تیرا غضب ہوا. لیکن آج مسلمان عیسائیوں کے رستے کی خود پیروی کر رہا ہے، کرسمس منائی جا رہی ہے، دینی لوگ ہیں، پادریوں کو بلا کے ان کے ساتھ کرسمس کی کیک کاٹ رہے ہیں، تصویریں چھپ گئی ہیں، انعام بھی لے رہا ہوں. کالجز میں، تعلیمی اداروں میں کرسمس بنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. نیو ایئر، اس پر بدتمیزی طوفان بدتمیزی فائرنگ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. ویلنٹائن ڈے بے حجی فحاشی بے حیائی وہ منایا جا رہا ہے. بچوں کی سالگرہیں ہو رہی ہیں، شادیوں کی سالگرہیں ہو رہی ہیں. کس سے طور طریقے ہیں یہ عیسائیوں کے؟ شادی بیاہ کے اوپر مہندی ہے، مائیوں ہے. کس سے طریقے ہیں یہ ہندوؤں کے؟ ورنہ میں تم ہو نہ سارا تمدن میں حلود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. اللہ کے حبیب نے تو کہا تھا کہ نکاح میں خرچ کم کرو، اس نکاح میں برکت زیادہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں. اور ہم نے نئی نئی رسومات نکال کے اخراجات بڑھا بڑھا کر شادی کو ایک مصیبت بنا دیا، بحال بنا دیا. اسی طریقے پر معاشرت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کا، اللہ کا پیغام تو یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کا خالق اللہ، تمام انسانوں کے ماں باپ حضرت آدم اور اما حوا سلام علیہما. لیکن کیا ہمارے ہاں ایسا ہے؟ نہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. دو طبقے ہیں، ایک طبقہ ہے جن کے اسکول الگ ہیں، جن کے لیے سہولیات الگ ہیں، اور ایک طبقہ دوسرا ہے جن کے لیے پیلے اسکول ہیں، گھٹیا طبقہ ہے. وہ پیدا ہوا ہے خدمت کرنے کے لیے، اور ایک طبقہ پیدا ہوا ہے حکومت کرنے کے لیے. اسلام کے معاشرت میں تو عورت کا تقدس ہے، عورت کو گھر پہ رکھو. بچے کی پیدائش میں وہ بڑی تکلیف برداشت کرتی ہے، حمل کے دوران، جنم کے دوران، اور پھر بچے کو دودھ پلانے کے دوران. اس پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ہے بیچاری پر، اسے گھر پہ رکھو. مرد بچے کی پیدائش کے حوالے سے لذت دے کے دفع ہو جاتا، اور پھر مساوات کے نام پر اس عورت کو گھر سے باہر نکال کر ماں کی جدوجہد میں لگا رہا ہے. مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے یہ، کافروں کا طریقہ. دیکھیں، مساوات مرد و زن کے نام سے عورتوں کو باہر نکال کر اور ان کو بھی ماں کی جدوجہد میں ان پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ظلم ہے کہ نہیں؟ معیشت کے اعتبار سے سب سے برا گناہ سود، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ. اللہ کے رسول کے ارشاد، سود کے گناہ کے 70 حصے، کم تر حصہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کام. لیکن سود کے حوالے سے ترقی ہو رہی ہے، کتنے بینک اور بن گئے، اور اس پر کوئی افسوس نہیں. مشرف کے حوالے سے غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، مشرف نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا. اس کے ایک جرم کا ذکر ہی نہیں ہے. اس بدبخت نے معیشت کو سود سے پاک کرنے کی جو محنت ہو رہی تھی 30 سال سے، اس کو زیرو کر دیا. 24 جون 2002 کو سود کے حوالے سے جو شریعت ریگولیٹ بینک کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا، وہ قرضن قرار دے دیا. اور تفصیلات میں جائیے تو دھاندلی کے ذریعے سے کیا. لیکن اتنا بڑا گناہ، اس پر کوئی آواز اٹھی؟ اس پر کوئی جلوس نکلا؟ کوئی دھرنا دیا گیا؟ ویسے توہین رسالت ہو جائے تو بہت غصہ آتا ہے، بڑے بڑے ریلیاں نکلتی ہیں، نکلنے بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے. لیکن یہ جو بڑی گستاخی ہوئی ہے سود کے حوالے سے، کہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو جاری رکھیں گے. شریعت اپیلیٹ بینک نے بڑا اچھا فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ، ربا، یہ سود ہے، اور حکومت کو مہلت دی تھی 1.5 سال کی کہ اس دوران معیشت کو ان ہدایات کے مطابق سود سے پاک کر دو. 1.5 سال پورا ہوا تو کہا ہمیں 1 سال اور دے دو. جب 1 سال اور دیا تو پھر دھاندلی کے ذریعے سے اس پورے فیصلے کو کردن قرار دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طریقے پر معاشرے میں سود کے ساتھ ساتھ رشوت، سٹا، جوا، ساری معاشی خباستیں ہیں. آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. سیاست کے اعتبار سے اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا، ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا اختیار صرف اللہ کو ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنی حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن کیا ہمارے ہاں حاکم اللہ ہے؟ ہمارے ہاں حاکم عوام کے نمائندے ہیں. اللہ کی شریعت میں شراب حرام ہے، ہماری اسمبلی میں شراب کو حلال قرار دے رکھا ہے، شراب خانے کھلے ہوئے، پرمٹ مل رہا ہے، شراب بک رہی ہے. اللہ کی شریعت میں سود حرام ہے، پارلیمنٹ نے سود کو جائز قرار دے رکھا ہے. اللہ کی شریعت میں فحاشی کی اشاعت حرام ہے، ہماری پارلیمنٹ نے اس کو جائز قرار دے رکھا ہے. لہذا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، بڑے پیمانے پر فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے. سورہ مائدہ اللہ نے فرمایا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے. عملی اعتبار سے آج ہم کافر ہیں, فتوے کے اعتبار سے نہیں, قانونی اعتبار سے نہیں. آج ہمارے یہاں کوئی ایک قانون بھی شریعت کے مطابق نافذ نہیں ہے. مسجد میں کہتے رہیے اللہ اکبر اللہ اکبر, پارلیمنٹ میں اللہ اکبر نہیں ہے, عدالت میں اللہ اکبر نہیں ہے, اسٹاک ایکسچینج میں اللہ اکبر نہیں ہے, منڈیوں میں اللہ اکبر نہیں ہے, کہیں پر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق قوانین کا نفاذ نہیں ہے. اور قوم اس کے اوپر مطمئن ہے, اپنے ذاتی مسئلے, اپنے گھر, اپنا مکان, اپنے بیوی, اپنے بچے, شریعت کے نفاذ کے لیے کوئی اندر جذبہ نہیں ہے. آخر میں درخواست کروں گا میں کہ اپنی کیفیت کے اوپر غور و فکر کیجیے. آج اللہ کے احکامات کو, آج اللہ کے احکامات کے نفاذ میں رکاوٹ ہم ہیں. اللہ کے احکامات کچھ اور ہیں, ہم کچھ اور کر رہے ہیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین, وہ لوگ جو ہماری آیات کو عاجز کرنے کے لیے سعی و جہد کریں گے, کوشش کریں گے. آج ہم اللہ کی آیات کو ناکام کرنے, اللہ کی آیات کو عاجز کرنے, اس کے احکامات میں رکاوٹ ڈالنے کے مجرم ہیں. فاولئک فی العذاب محضرون, یہی لوگ عذاب میں گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے. تو دنیا میں تو عذاب آ رہے ہیں, زلزلے بھی آئے ہیں, سیلاب بھی آئے ہیں, بے حد قسم کے حکمرانوں کا عذاب بھی مسلط ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کا خون بھی ہو رہا ہے. اگر توبہ نہیں کی, سیدھے نہ ہوئے, تو آخرت میں بھی خطرہ ہے عذاب کا. اللہ تعالی کے دین کو کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, اسلام کے کر جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نمبر ایک, جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے کوشش کریں, کسی بھی اجتماعی جد و جہد کا حصہ بنیں, اسلام کے نفاذ کے لیے, شریعت کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں. اور خاص طور پر جو میں نے چھ گوشے بتائے ہیں آپ کو, عقائد, عبادات, رسومات اور معاشرت, معیشت اور سیاست, اس حوالے سے بڑی عمدہ کتاب بھی ہے ہمارے بزرگ رحمۃ اللہ بھٹر صاحب کی, دین اسلام کے انفرادی اور اجتماعی چھ گوشے. اس کتاب کو پڑھ کر ان تمام گوشوں میں اللہ کے احکامات پر عمل کی کوشش کریں, اور جو اجتماعی گوشے ہیں ان میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی خلوص و اخلاص کے ساتھ پورے سے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہر اعتبار سے اپنے دین پر عمل کی اور اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کی کوشش کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.